بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام صلوات درود الرحمة خدا سرور انبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد ابن عبداللہ اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پر. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہیں. میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارا جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ خوش و خرم رہیں. یہ پیام رحمان ہے جو ہر پنج شنبے کو اور جمعرات کے دن آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. ایک قرآنی پروگرام ہے, ایک چھوٹا سا قرآنی پروگرام, اور جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوروں کے حوالے سے, قرآن کریم کے حوالے سے اپنی معلومات میں کسی حد تک اضافہ کیا جائے. بہرحال ہر انسان کی زندگی دو طرح کی اس دنیا میں ہو سکتی ہے, ایک کامیاب زندگی ہے, ایک ناکام زندگی ہے. قطعاً کامیاب زندگی بغیر قرآن کریم سے مانوس ہوئے اس دنیا میں نہیں گزاری جا سکتی, جب تک ہم قرآن کریم کو اپنا ہادی نہ قرار دیں. اہل بیت اور قرآن کریم ساتھ ساتھ, ثقلین ساتھ ساتھ ہیں. جب تک ہم ان دونوں کو اپنا ہادی نہ قرار دیں اور دونوں کے سلسلے میں جو ہماری گردنوں پر فرائض ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے انجام نہ دیں, تب تک ایک کامیاب زندگی ہم اس دنیا میں نہیں گزار سکتے. آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ کے حوالے سے ہماری گفتگو رہتی ہے. آج انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی سورہ مبارک بروج کے سلسلے میں ہوگی. آج پھر ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ, ان کے ساتھ آج ہماری گفتگو رہے گی. السلام علیکم مولانا, خوش آمدید.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
الحمدللہ.
آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو سورہ مبارک بروج کے سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی. اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو ہو, سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں سورہ مبارک بروج کی ابتدائی آیات ترجمے کے ساتھ, پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
بنام خدائے رحمان و رحیم, قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, اور حاضر ہونے والے کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہو. خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے, وہ آگ تھی جو ایندھن والی ہے, جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے, اور ان ایمان والوں سے وہ صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا قابل ستائش ہے, وہی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
ناظرین محترم، آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ مبارک بروز کے سلسلے میں، اور حسنی صاحب ہمیشہ کی طرح ہماری ہمراہی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، اگر ممکن ہو تو قرآن کریم کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ لیں۔ خاص طور سے ان ناظرین سے میری گزارش ہے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ہر ہفتے، اور جو مطالب یہاں پہ بیان ہوتے ہیں اس کو اپنے طور پر بہرحال اس کو سنتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ مطالب بہرحال جو یہاں پہ بیان ہوتے ہیں، اگر قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا رہے تو اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ سمجھ میں آتے ہیں بہرحال، اور ہماری نگاہیں بھی، ہمارا وجود بھی اس کی برکت سے محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حسانی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ سب سے پہلے سورہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو آپ فرمائیں، انشاءاللہ پھر بقیہ گفتگو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاۃ علی اہلہ۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود محترم معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سورہ بروج بھی سورہ انشقاق کی طرح جو ہے وہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سورہ میں 22 آیات کریمہ ہیں اور یہ 159 کلمات پر مشتمل ہے۔ واقعی جو ترتیب نزول ہے اس کے اعتبار سے یہ 26 نمبر پر ہے، اور موجودہ جو ترتیب ہے اس میں 75 نمبر پر واقع ہے سورہ
85 نمبر
75 نمبر پر واقع ہے، جو سورہ شمس کے بعد اور سورہ تین سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اس کا نام بروج جو ہے
واقعی ترتیب اس کی کیا تھی نزول کی؟ 22 نمبر
26
نمبر
26 نمبر یہ سورہ جو ہے وہ، اس کا نام سورہ بروج ہے، اور یہ نام جو ہے وہ اس کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے۔
جی،
اس میں یہ جو سورہ ہے اس کی جو فضیلت کے سلسلے میں میں نے جو روایات دیکھی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک روایت خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جسے میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ من قرا ہذہ السورہ، کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، آتاہ اللہ بے عدد من اجتمع فی جمعہ، پروردگار اسے اس شخص کے برابر، یعنی اس شخص کے 10 گنا کی جو نماز جمعہ میں حاضر ہوگا، یعنی جو لوگ بھی نماز جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا روز عرفہ، اور من اجتمع فی عرفہ، یا جو لوگ روز عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں ان میں ہر ایک کے برابر 10 گنا جو ہے وہ، ایک اگر فرد ہے تو اس کا 10 گنا، 10 ہیں تو اس کا 10 گنا، 10 گنا
اس کو، اس میں شریک ہو رہے ہیں،
ہاں اس کا 10 گنا جو ہے اس کو پروردگار اجر عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقراتہا تنجی من المخاوف الشدائد، اور اس کی تلاوت جو ہے وہ انسان کو، جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو جو ہے وہ خوف سے، ڈر سے، ہراس سے، اور جو ہے مختلف شدت سے، سختی سے، اور مصائب و مصیبت سے جو ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے اس میں اس کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ہم اس اجر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ظاہر سی بات نہیں معلوم کہ دنیا میں کتنی جگہوں پہ نماز جمعہ قائم ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، خاص طور سے روزہ عرفہ آج کل وہ دن و ایام ہے کہ جب حاجی حضرات جو ہے وہ حجاج کرام جو ہے وہ
روزہ عرفہ سے نزدیک
خدا کی طرف روانہ ہیں اور روزہ عرفہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے کتنے لوگ۔ تو اگر اس اجر کو حاصل کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے، اس کے مفاہیم پہ غور فکر کرے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے جو مفید مطالب ہیں، یعنی ہماری عملی زندگی، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنائیں، تب ہم وہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اجر یہ بیان کیا گیا ہے خالی انسان تلاوت کر لے، صرف جو ہے لقلقہ زبانی تک محدود رہے، نہیں، بلکہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ناظرین انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اس میں کس طرح سے پروردگار نے ہم سے جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کیا ہے، ایمان کے راستے میں کس طرح سے ثابت قدم رہنے کے لیے ہم سے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. تو کہنے مطلب یہ کہ اگر ہم یہ اجر چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کون سے مطالب ہمارے زندگی کے لیے مفید، اسے ہم اپنائیں تاکہ وہ اجر حاصل ہو سکے. تلاوت، اس کے بعد مفہوم پر غور و فکر، اسے اپنی عملی زندگی میں اپنانا جو مربوط ہے عملی زندگی سے. صحیح. کیونکہ بہت سی آیتیں جو قیامت سے مربوط ہیں، ماس ایسے اسے تو زندگی میں عمل نہیں، ٹھیک ہے کہ قیامت سے مربوط، لیکن یعنی اس قیامت کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالا جائے اور اس کے لحاظ سے جو ہے یہاں کے اوپر اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس سمت لے جایا جائے اور یعنی قیامت کے جو تقاضا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. اچھا، اس کے بعد ایک گفتگو اس میں شان نزول کی جا سکتی ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ شان نزول جو ہے وہ، کیونکہ ناظرین محترم پہلے سوال کیا کرتے تھے، ابھی ممکن ہے کہ اس کا شان نزول ہے کہ نہیں، تو یہ بھی سورہ انشقاق طرح جو ہے اس کا کوئی خاص شان نزول ذکر نہیں ہوا ہے، بعض آیات کا شان نزول ہے. انشاءاللہ گفتگو میں فرصت رہی تو ہم اس کی طرف اشارہ
ویسے کریں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض آیات، بعض جو سورے ہیں قرآن کریم کے، اس کے شان نزول کتابوں میں ذکر ہوا ہے، تفسیری کتب میں ملتا ہے، بعض کا نہیں ہے؟ جی. کیا کوئی واقعا شان نزول تھا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ کتابوں تک منتقل نہیں ہو پایا، ہمارے سامنے نہیں آ پایا یا ہم تک نہیں پہنچ پایا؟
نہیں، دیکھیں شان نزول کا مطلب ہوتا ہے پس منظر، یعنی ایک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے کے پس کے سبب جو ہے وہ
کیا اسباب،
جو آیت نازل ہوئی، جو سورہ نازل ہوا، اس کو ہم جو ہے شان نزول کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر سورہ کا یا ہر آیت کا شان نزول نہیں، بہت سی آیتیں نازل، بہت سے سورہ نازل ہوئے ضرورت تھی، لیکن بعض ایسے سورہ نازل ہوئے، مثال سورہ دہر کو دیکھ لیں.
اچھا.
کہ جب اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد اس طرح سے راہ خدا میں انہوں نے ایثار کیا اور کیا کہتے ہیں انفاق کیا، تب وہ سورہ
دہر خاص آیات نازل ہوئی.
جی. تو بعض آیتیں ہیں، بعض سب کا سورہ شاہی نزول نہیں، البتہ یہ بات آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ بعض آیتوں کا شاہی نزول رہا ہو لیکن ہم تک نہیں پہنچا ہے، بعض سوروں کا شاہی نزول رہا ہو
جی
لیکن ہم تک نہیں پہنچتا، بس وہ روایتیں کہ جن میں شاہی نزول بیان کیا گیا ان کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، اسباب النزول کے نام سے یا شاہی نزول آیات کے نام سے اس میں جمع کیا گیا کہ یہ ان کو مل سکا ہے، جو ان تک جو پہنچ سکا ہے اس کا جو ہے شاہی نزول ذکر ہوا.
یقیناً بہرحال جو روایات اور جو احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، خود تفسیر کے سلسلے میں، قرآن کریم کے سلسلے میں، کل ملا کر عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو کافی اس کی تاریخ روایات کی بڑی نشیب و فراز کی تاریخ ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے اس کو، بہت سی مشکلات کو اس نے جھیلا ہے اس تاریخ نے.
جی جی.
نہیں معلوم کتنے ہمارے اس طرح کے ماخذ اور منابع تھے حدیثی جن کا اس وقت کوئی نام و نشان نہیں ہے، جبکہ اہم
یقین
اور معتبر ترین منابع میں سے تھے.
یقیناً ایسا ہی ہے.
یقین. اور ایک بڑی پیاری آپ نے بات اس میں اس کی طرف اشارہ کیا آپ نے، یہ اس کی فضیلت ہے. بہت سے لوگ اس وقت، بہرحال حج کے ایام اس وقت نزدیک ہیں.
جی جی.
اور بہت سے لوگوں کی یہ آرزو رہی ہوگی اس سال کے بہرحال حج پر مشرف ہوں اور اس صحرائے عرفات میں جائیں، وہاں پہ قرار پائیں اور وہ مناجات امام حسین سلام اللہ علیہ دعائے عرفہ،
جی جی،
اس کی تلاوت کریں اور اس کے فیوزات سے فائدہ اٹھائیں، جو وہاں کے بہرحال فیض ہے، اس کا جو، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو ثواب ہے وہاں پہ حاضر ہونے کا. بہرحال وہ لوگ ایسے پریشان نہ ہوں، سورہ مبارک بروج آپ کے سامنے ہے، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور ادب سے اگر تلاوت کی جائے تو یقیناً وہ تمام ثواب انشاءاللہ شامل حال ہوگا.
یقین ایسے میں البتہ یہ بات، چونکہ بات حج کی آ گئی تو ذکر کروں کہ روایات میں سورہ اما تسالون کے لیے ذکر ہوا کہ اگر کوئی اسے پابندی کے ساتھ پڑھے تو اگر مصلحت ہوگی تو اللہ اسے ضرور جو ہے حج سے مشرف کرے گا، خاص طور سے
سورہ مبارک اما تسالون کے 30ویں پارے کا پہلا سورہ.
جی جی.
صحیح. البتہ تھوڑا کنفیوژن یہاں پہ ہوا تھا، ہم نے جو عدد بیان کی سورہ مبارک بروج کی وہ 85ویں نمبر کا سورہ ہے، میں نے فہرست میں دیکھا ابھی 85.
اچھا
جی. ایسے جو واقعی ترتیب ہے نزول کی وہ 26 نمبر
پہ.
صحیح. اب مطالب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، جو اس میں مطالب ہیں اس پر ایک اگر سرسری نظر کی جائے.
جی دیکھیں، جہاں تک اس سورہ کے مطالب پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں جو ہے وہ ابتدا میں پروردگار نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، اور قسموں کے بعد جو ہے وہ اصحاب اخدود کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بھی انشاءاللہ ہم اگر فرصت رہے موقع رہا تو اس سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی اشارہ کر دیں کہ وہ لوگ تھے کہ جو مثلا جنہوں نے مومنین کو جو ہے اس جرم میں کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ایک گڈھا گڑھا کھودا، ایک خندق کھودی، اس میں آگ جلائی، آگ جب اس میں بھڑک گئے تو مومنین کو اس میں زندہ جلا دیا اس میں.
اچھا
البتہ اس کا واقعہ ہے، پوری داستان ہے، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ ان کو باخبر کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد جو تم نے توبہ نہیں کی ہے تو تم یہ جان لو کہ عذاب جہنم جو ہے وہ جلا دینے والا عذاب جو ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے. اس کے بعد پھر مومنین کو بشارت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اس راہ میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے جو ہے مصائب جھیلنا پڑے، لیکن تم نے جو ایمان لے آئے ہو اور جو عمل صالح انجام دیا ہے اس کے نتیجے میں ہم تمہیں جنت میں بہترین نعمتوں سے نوازیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہی تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، یقیناً یعنی ایک مومن کی کامیابی یہی ہے کہ ذالک هو الفوز الکبیر، یہ کامیابی ہے کہ اس کو جو ہے وہ جنت مل جائے. جنت در حقیقت وہی پروردگار کی رضایت کی ایک علامت ہے، اور ایک جسے کہہ لیا جائے قطرہ ہے اس کی رضایت کا. در حقیقت جو ہے وہ مومن اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پروردگار کی رضایت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے. جنت جو ہے اسے رضایت کا جسے کہہ لیا جائے کہ ایک گوشہ ہے، ایک جو ہے وہ ایک سایہ کہہ لیا جائے، جو بھی ہم جو بھی تعبیر استعمال کریں.
یہاں بھی فوز کی بات ہے، فوز کبیر، ایک بڑی کامیابی. یہ ایک اور آیہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. وہی یعنی وہ جو شخص جہنم سے نجات پا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے.
جی جی یقیناً
جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں داخل ہو جائے.
البتہ جو بات سے بات نکلتے ہیں، مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ جو جنت بہت بڑی کامیابی کہا گیا ہے کہ مومن سے خطاب ہے، کہ انسان سے خطاب ہے کہ تو اپنے نفس کو دنیا کے بدلے نہ بیچ دے، یعنی تیرا نفس اتنا عظیم ہے بلکہ تیرے نفس کی قیمت جنت ہے. یعنی واقعاً انسان کو چاہیے اپنی روح کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ بجائے کہ دنیا کے بے مقدار اور بے ارزش چیز کے بدلے بھیج دے اور اس میں اپنے نفس کو جو ہے فروخت کر دے اس کے لیے، اور اپنا نفس اس میں لگا دے اپنی ساری روحانی اور روحی قدرت، اس کے بجائے چاہیے کہ کوشش پوری اس کی ہو حتی الامکان کہ جو ہے وہ جنت کو حاصل کر لے گا. کہ عبارت کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیرے نفس کی قیمت جو ہے وہ جنت اور بہشت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تعبیر کی گئی بہت بڑی کامیابی ہے.
جی
اس کے بعد جو ہے وہ ان ظالمین جو پروردگار مواخذہ کرے گا اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہت شدید مواخذہ ہوگا. پھر اللہ کی غفاریت کی طرف اور اس کے بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یقیناً اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ خود ایک اپنے ایک موضوع ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اور ان شاء اللہ آج نہیں، اگر کبھی آئندہ پروگرام میں فرصت رہا اس پہ بھی اشارہ کروں گا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بہرحال وہ قادر مطلق ہے اور مرید مطلق ہے. اس کے بعد پھر رخ موڑتا ہے گزشتہ تاریخ کی طرف کی جو ہے وہ ان لشکروں کی طرف کی، فرعون کا لشکر تھا، سمود کا لشکر تھا، قوم سمود کا، کہ ان کی گفتگو کیا تمہارے پاس نہیں ہے، ان کی داستان نہیں آئی کہ جو انہوں نے جو ہے وہ کفر میں زندگی اختیار کی اور تکذیب کے ساتھ جھٹلانے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرتے رہے. اس کے بعد یہ کہ اللہ ان پر گھیرے ہوئے. پھر آخر میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے اور یہ لوح محفوظ میں قرآن مجید پایا جاتا ہے، قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. البتہ میں چاہوں گا کہ اس مطالب کو بیان کرنے کے بعد اس چیز کی طرف اشارہ کروں کہ ان مطالب کو بیان کر کے اور اس سورے کو نازل کر کے، اس سورے کے قالب میں ان مطالب کو بیان کر کے پروردگار ہمیں کس ہدف کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم مختلف اہداف کو ان مطالب سے کشف کر سکتے ہیں. اور میں بار بار یہ تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم سے یہ کہا گیا کہ تم تفسیر کرنا چاہتے ہو قرآن کی، تو تفسیر اور مفسر کی باقاعدہ شرائط ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تفسیر کرنا، لیکن تدبر کرنے کے لیے کسی کو منع نہیں کیا گیا، غور و فکر کرنے کسی کو نہیں روکا گیا. اور انسان جب غور و فکر کرتا ہے خود بخود یہ مطالب جو ہے وہ ہر انسان اپنی فکر اور اپنی فہم کے تحت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ان مطالب کو. مثلا اگر ہم اسی سورہ پہ غور کریں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ مومنین کو پائیداری کی دعوت دیتا ہے، استقامت کی دعوت دیتا ہے. کہ تم جو ہے وہ استقامت یعنی ہمارے راستے میں ایمان کے راستے میں عشق خدا کے راستے میں تم ثابت قدم رہو. ایک تو یہ اس کی دعوت ہے. دوسرے کہ مومن کو تسلی دیتا ہے, ٹھیک ہے یہاں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ سب کو آزادی دے رکھی ہے اور دنیا کا نظام اس طرح سے, تو یہ جو چاہیں کر لیں, جس کو چاہیں اذیت جس کو اذیت کریں, جس کو چاہیں ستا لیں, جس کو چاہیں پریشان کر لیں, لیکن جو ہے وہ وہاں تمہارے لیے نعمتیں ہیں, وہاں تمہارے لیے جنت ہے, وہاں تمہارے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جنت کے باغات وہیں لگے, یعنی ایک طرح سے تسلی ہے مومنین کے لیے. تو ان مطالب کو کشف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ مومنین کو بشارت دی جا رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ کفار جو ہیں مشرکین جو ہیں جو ظالم و ستمگر لوگ ہیں کہ جو مختلف بہانوں سے مومنوں کو مسلمانوں کو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں, ان کو انذار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج تم کرو لیکن عذاب حریق جو ہے وہ جلا دینے والا عذاب جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے, اور اس دن وہ ہوگا کہ آج تم جو ہے ان کو ستا رہے ہو پریشان کر رہے ہو,
کل تم ستائے جاؤ گے
اور تماشا دیکھ رہے ہو, کل جو تم ستائے جاؤ گے تم عذاب جہنم میں جلو گے. مومنین اس کا مشاہدہ کریں, اس کا تماشا کریں.
یہاں تم ستانے والے ہو دنیا میں
جی,
وہاں جو ستائیں گے وہ فرشتے اللہ کے حکم سے.
ہاں اس طرح ستائیں گے کہ مومن اس کا نظارہ کر رہے ہوں گے, یعنی جہنم اس طرح سے ہوگی کہ مومنین دیکھیں گے کہ ظالم و ستمگر کا کیا انجام ہو رہا ہے. تو یہ خود اس سے خود ایک تسلی ملتی ہے مومنین کو کہ ہم اس دنیا کی زندگی کی جس طرح سے ابھی گزر جائے لیکن وہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ابھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا, ہم اب ایمان اور اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل صالح یعنی ایمان پر ثابت قدم رہیں, اس ایمان کے تقاضے جو نیک عمل اس کو انجام دیتے رہیں, تو ان شاء اللہ جو ہے وہ ہماری آخرت بخیر ہوگی, ہماری عاقبت بخیر ہوگی, ہم سعادت مند ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیں اللہ اس سے نوازے گا
انشاءاللہ. یہ ہے مقصد کی طرف آپ نے اشارہ کیا
جی,
گفتگو جاری رہے گی, اجازت دیتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں. ناظرین گفتگو ہماری سورہ مبارک بروج کے سلسلے میں ہے, مولانا عباس مہدی حسنی صاحب ہماری ہمراہی کر رہے ہیں اس پروگرام میں. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں, گفتگو پھر جاری ہے.
سورہ بروج, بروج سے قدیم حیثیت کے مطابق آسمان کے 12 بروج کو مراد لینا قطعی درست نہیں ہے. قرآن بروج کو آسمان میں ستاروں کے مقامات کے معنوں میں استعمال کرتا ہے. اس سورہ کی 4th آیت میں فرمایا خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے, یعنی آتشیں خندق بنا کر اس میں مومنوں کو جلانے والوں پر ہلاکت ہو. یہ اشارہ ہے ایک خاص واقعے کی طرف جو بنا بر روایت تفسیر قمی یمن کا یہودی بادشاہ ہمیری کا خاندان تھا. اس کا نام زونواس تھا. اس نے نجران پر جو نصارہ کا مرکز تھا حملہ کیا اور وہاں لوگوں کو یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی, مگر انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور قتل ہونے کو قبول کیا. اس ظالم بادشاہ نے لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں پھینک دیا, اس طرح 20,000 افراد کو قتل کیا. بعض سیاحوں نے اپنے سفرناموں میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اپنے صحیح خد و خال میں لوگوں میں رائج تھا, اسی لیے اللہ نے انہیں مومنین کہا ہے. قرآن اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو صرف اس جرم میں جلا دیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. ان لوگوں کا اللہ کے ہاں بہت درجہ ہے جو محض برائے خدا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں اور زلالت اور شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اذیت کے معنوں میں بھی ہے, جیسا کہ اس آیت میں یفتنونا عذاب کے معنی میں ہے. یومہم علی النار یفتنون. سورہ زاریات کی 13th آیت اہل ایمان کو اذیت دینے والوں کے لیے اگرچہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, وہ باز آ جائیں نجات کا راستہ موجود ہے, البتہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں جہنم ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے وہاں گناہگاروں کے لیے غفور بھی ہے, نیک افراد کے لیے محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک یعنی صاحب اقتدار ہے, اسے اپنے ارادے پر عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔
ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہماری ہمراہی کر رہے ہیں پیام رحمان میں۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں، قرآن کریم کو سیکھو کیونکہ یہ بہترین حدیث اور گفتگو ہے، اور اس کے بارے میں غور و فکر کرو کیونکہ اس میں دلوں کی بہار ہے۔ قرآن کریم کو سیکھو، اس کی آیات میں غور و فکر کرو کیونکہ اس میں دلوں کی بہار ہے۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 110۔ عباس مہدی حسنی صاحب، اب آئیے شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے،
بسم اللہ،
جہاں تک جتنا ممکن ہوا ایک نسبتاً تفصیل سے تھوڑا گفتگو کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک آسمان جو ذات بروج ہے،
جی
کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا آسمان جو ذات بروج ہے، اس کے بعد پھر گفتگو ہے، ایک دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی قسم،
جی
ایسے آسمان کی قسم، پھر اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے سورہ کی، اس کے بعد جو ہے والسماء ذات البروج، اس آسمان کی قسم کے جو برج والا، یعنی برج والے آسمان کی قسم، وہی بروج سے مراد برج ہے، برج کی جمع ہے، اور برج جو ہے وہ ہر
برج ستون،
ہاں ہر نمایاں اور آشکار چیز کو برج کہتے ہیں۔ مثال طور پر شہر کی جو اطراف کی دیواریں ہوتی تھیں پہلے، اس کو برج کہا جاتا تھا، جہاں لشکر جمع ہوتے تھے اس کو برج کہا جاتا تھا، مثلاً ابھی کہا جاتا ہے اس کو برج، جو بھی کوئی نمایاں چیز ہو اس کو جو ہے برج، یا جو ستاروں کی جو جگہیں ہیں جہاں ستارے ہوتے ہیں ان کو برج کہتے ہیں، اور یہاں مراد جو ہے وہ وہی ستارے کی جگہیں مراد ہیں کہ جہاں پہ ستارے پائے جاتے ہیں۔
اچھا،
اس کے بعد جو ہے والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔
کون سا دن ہے یہ؟
ہاں یہ روز قیامت مراد ہے اس سے، کہ روز قیامت،
اچھا وہ
قیامت کا دن ہے،
دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، روز قیامت،
روز قیامت۔
اس کے بعد پھر اہم گفتگو،
والشاہد
ومشہود،
اور شاہد کی قسم کہ جو گواہ ہے، اور مشہود اس کی قسم کہ جس کی گواہی دی جائے گی۔
اس شاہد، ایک شاہد کی قسم ہے، پھر مشہود کی بھی قسم،
شاہد نگراں گواہ، مشہود جس کی گواہی دی جائے گی، جس
کیا مراد ہے اسے؟
ہاں البتہ میں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ السماء ذات البروج، یہ پروردگار نے آسمان کی قسم کھا رہا ہے، یعنی پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھی خلق کر دیا ہے، ہستی ہمارے نزدیک جو ہے بارزش ہے، جو بھی ہم نے ہم قسم کھا رہے ہیں آسمان، اس کا مطلب کہ آسمان دے، کہیں ہاتھی قسم کھائی ہے، کہیں جو ہے وہ کسی نہل کی قسم، مختلف چیزوں کی قسم،
زمین کی قسم،
زمین کی قسم،
سورج کی،
چاند کی،
پورا نیچر،
ہاں تو یہ بارزش ہے ہمارے نزدیک، کوئی بھی
محترم ہے،
محترم ہے،
جی۔
اس کے بعد والیوم الموت، اور یوم الموت کی قسم، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، یہ بتا رہا ہے کہ یعنی انسان کو قیامت کے لیے جو ہے وہ اس یوم موت کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ جو جس کا اللہ نے وعدہ کیا،
جی
یہ ایسا اس کا وعدہ ہے کہ لا یخلف وعدہ، جو اپنے وعدے کو کیا کرتا ہے،
اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا،
خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیشہ وفا کرتا ہے۔ وہ شاہد و مشہود، شاہد و مشہود، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ انسان اللہ کے زیر نظر ہے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کی قسم کی جو نگراں ہے، جو شاہد ہے، اس کی قسم کی جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں کے اوپر میں عرض کروں کہ شاہد و مشہود کی جب میں نے تفاسیر دیکھنا شروع کی تو تقریباً کسی نے لکھا ہے 30 اور کسی نے 48 تفسیریں تک لکھی ہیں کہ اس کی گئی ہے شاہد و مشہود،
48 تک مصداق ہو سکتے ہیں،
ہاں اس کے بعد
شاہد اور مشہود دونوں کے
تو میں یہ چاہوں گا کہ بعض جو ان میں اہم ہیں ان کی طرف اشارہ کروں، البتہ دو چار پانچ کی طرف۔ ایک تو کہا گیا کہ شاہد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ وہ آیہ کریمہ میں موجود ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا
و نذیرا،
تو اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا گیا ہے. اور مشہود سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس, یہ وہ دن ہے کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود, خود قیامت کو جو ہے وہ روز مشہود کہا گیا ہے. دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے وہ انسان کے اعضا ہیں, اعضا و جوارے ہیں, اور مشہود سے مراد جو ہے وہ انسان کے اعمال ہیں.
اچھا,
اعضا و جوارے کی خدائے کریمہ موجود ہے کہ یوما تشہد علیہم السنتہم وایدیہم,
خود انسان کے اعضا و جوارے گواہی دیں گے روز قیامت. تو ایک طرح سے یہ شاہد ہو سکتے ہیں,
مشہود جو انسان کے اعمال,
چونکہ اعمال پر گواہی دی جائے گی جی, تو وہ مشہود ہو جائیں گے.
ٹھیک. ایک تفسیر یہ کہ شاہد سے مراد جو ہے وہ روز عرفہ ہے, روز جمعہ ہے, اور مشہود سے مراد جو ہے روز عرفہ ہے. یہ تفسیر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے, یا آپ کے جو دیگر جانشین ہیں, جو آپ کے امام باقر علیہ السلام, جعفر صادق علیہ السلام, جو روایت ہے ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہد سے مراد روز جمعہ ہے.
شاہد سے مراد روز جمعہ,
کیونکہ مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہوتا ہے, اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے جہاں حاجی حضرات جو جمع ہوتے ہیں.
اس کی توضیح نہیں ملی کہیں کہ روز عرفہ کس طرح مشہود کہا جا سکتا ہے اس کو؟
ہم مشہود اس لیے کہ اس دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ روز عرفہ, یعنی اس وضاحت تو نہیں کی گئی, لیکن بس یہ ہے کہ اس وہ دن لوگ جمع ہوتے ہیں. اور بہرحال مراد یہ ہے کہ خود روز عرفہ تو ایسے دن ہے, اس کو دیکھا جائے, مراد لوگ ہی ہیں جو لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک تفسیر یہ کہ شاہد سے مراد جو ہے وہ روز جمعہ ہے, اور مشہود سے مراد روزے نہیں, شاہد سے مراد جو ہے وہ بقرعید ہے, اور مشہود سے مراد جو ہے روز جمعہ ہے.
اچھا,
ایک تفسیر یہ بیان کی گئی. البتہ میں ان سب سے تیز گزرتے ہوئے جو اصل اور اہم تفسیر اس کی طرف بیان کو, شاہد سے مراد مثلا روز و شب ہیں, اور مشہود سے مراد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انسان کے اعمال ہیں, یہ بیان کیا گیا.
خود شب و روز شاہد ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے
جی,
اور ان سے بھی یعنی محسوس ہوتا ہے کہ گواہی طلب کی جا سکتی ہے خود شب و روز.
یقیناً ایسا ہی, شب و روز خود انسان کے گواہ ہوں گے کہ جو ہے اس نے کیا اعمال انجام دیے.
بہرحال ظرف جو ہے انسان کے اعمال کا, یہ شب و روز ہیں.
ہاں, البتہ میں یہاں پہ عرض کروں کہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ ہاذا یوم جدید, یہ جو دن آیا ہے ہمارے سامنے یہ نیا دن ہے. وہو علینا شاہد عتید, یہ دن جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہ ہے, تیار گواہ. عتید یعنی آمادہ اور تیار گواہ ہے.
عتید آمادہ,
آمادہ
ہوتا ہے. ایک ایسا شاہد, ایک ایسا گواہ جو شہادت اور گواہی دینے کے لیے تیار ہے.
اس بات فرماتے ہیں ان احسننا ودعنا بحمد, یعنی اگر جو ہے وہ ہم نیک عمل انجام دیتے ہیں تو ہم سے یہ حمد و شکر گزاری کے ساتھ ہم سے خداحافظی کرتا ہے, ہم سے گڈ بائی کرتا ہے, ہم سے خداحافظی کرتا ہے.
صحیح.
وَإِنْ أَسَأْنَا وَدَّعْنَا بِذَنْبٍ, لیکن اگر ہم نے گناہ کیا ہے, برے اعمال انجام, یعنی وہ دن ہم نے گناہوں میں گزارا ہے, ہمیں کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا,
تو ہم سے جو رخصت ہوتا ہے تو
مذمت
کے ساتھ
ملامت کرتا ہوا ہم سے. یاد جو بھی, اب دیکھیں جو بھی دن آ رہا ہے وہ جب رخصت ہوتا ہے تو دو حالتیں ہوتی ہیں, یا ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے, ہماری تعریف کر رہا ہوتا ہے, یا یہ کہ ہماری مذمت کر رہا ہوتا ہے.
اچھا,
اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ اس کو طول نہیں کرنا, لیکن جو کہ مفید بات تعالی اس لیے میں چاہ رہا تھا بیان کو, شاہد سے مراد کہا گیا کہ خود امت مسلمہ ہے. یہ امت مسلمہ,
معاف کیجیے, یہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کا قول آپ نے نقل کیا, یہ کہاں پہ ہے؟ یہ
اس کا میں نے حوالہ نقل نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید صحیفہ سجادیہ میں
غالباً. اچھا
جی,
ٹھیک.
اس کے بعد جو ہے وہ شاہد سے مراد جو ہے امت مسلمہ ہے, اور مشہود سے مراد دیگر امتیں ہیں, یعنی یہ امت مسلمہ گواہ ہے, گواہ کریمہ موجود ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم سب گواہ بن جاؤ لوگوں کے لیے. امت مسلمہ گواہ ہے,
امت مسلمہ امت شاہد ہے جو گواہ ہے دوسری تمام امتوں پر.
ہاں, وہ مشہود ہے.
صحیح.
شاہد سے مراد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مشہود سے مراد دیگر انبیاء ہیں.
اچھا, یہ بھی ایک تفسیر ہے,
اور وہ آیت بھی موجود ہے کہ اب ہم نے آپ کو قرار دیا ان سب کے اوپر شہید, اللہ اولائے شہیدہ, اس طرح کر کے. وجئنا بکا لا حول ولا قوۃ الا بک کو لے کے آئیں گے ان پر گواہ بنا کے. تو نبی اکرم شاہد ہیں, بقیہ انبیاء مشہود ہیں.
صحیح, تو یہ شاہد اور مشہود کے حوالے سے گفتگو اس سلسلے میں آپ کی.
میں ایک چیز بھائی عرض کروں, آخری معنی شاہد سے مراد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مشہود سے مراد حضرت علی علیہ السلام.
یہ اس عنوان سے بھی ہے حضرت امیر سلام اللہ علیہ.
جی
ٹھیک, یہ شاہد و مشہود کی جو تفاسیر میں جو وضاحت ملتی ہے, اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ متعدد اس کی وضاحتیں اور تفسیریں ملتی ہیں تفسیری کتب میں, جو اہم ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ان کی طرف اشارہ کیا.
البتہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کہ یعنی یہ جو پروردگار نے یہاں قسم کھائی ہے.
ٹھیک ہے, اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے. ناظرین آپ ہماری ہمراہی کریں, ملتے ہیں بریک کے بعد.
جیسے خود ذات پیغمبر ہوبہو سجدے میں ہے, سر کو سجدے کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلال, سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلال, کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے سجدے میں ہے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے جس کی ضرورت پر.
ناظرین پیام رحمان آپ دیکھ رہے ہیں, مولانا دو منٹ ہمارے پاس ہیں. بسم اللہ.
جی میں شاہد و مشہود کے حوالے سے دو نقطے بس عرض کرنا چاہوں گا اس مختصر اور قلیل وقت میں. ایک تو یہ کہ یہ جو اتنی تفسیریں بیان کی گئیں, اس کے علاوہ بھی اور مصادیق بیان کیے گئے ہیں شاہد و مشہود کے, تو ان کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب شاہد و مشہود کے وسیع مفہوم کے تحت تمام مصداق و تمام تفسیروں کو لایا جا سکتا ہے. کیوں؟ دیکھ شاہد کے معنی گواہ اور ناظر کے ہیں, مشہود یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، جس پہ گواہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمام مصادیق اس کے ذیل میں آ جائیں، کوئی ایسا تضاد نہیں پایا جاتا گویا کی،
یعنی مختلف زاویے نظر سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ان دونوں لفظوں کو.
ہاں اور اس وصو مفسی مفہوم کے تحت لایا جا سکتا ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تینوں آیات کریمہ بیان کی گئیں، اس میں ایک بہت ہی لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ یہ کہ کہا گیا والسماء ذات البروج، یہ خود جو برج والا آسمان ہے اس میں ایک بہت ہی ہم آہنگ نظم پایا جاتا ہے، بہت ہی دقیق نظم پایا جاتا ہے، دقیق حساب کتاب پایا جاتا ہے. یوم موعود جو ہے وہ دقیق حساب کتاب کا دن ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ شاہد و مشہود جو ہے وہ دقیق حساب و کتاب کا بہترین وسیلہ ہے.
صحیح، جب گواہ ہوں گے، جب گواہ ہوں گے. صحیح،
ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ ایک طرح سے مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے اس کے ذریعے کہ یہ جو ظالم، جو ستمگر، جو اعمال انجام دے رہے ہیں، مومنین ایک تو ان کے اعمال کو ضبط کر رہے ہیں، مومنین کے علاوہ اور دی اعضا و جوارح ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب ان کے خلاف جو ہے گواہ کے طور پہ جمع ہو رہے ہیں.
صحیح.
جو اس دن گواہی دیں گے اور اس وقت ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا اور عذاب جہنم ان کو جلایا جائے گا.
ٹھیک، یہ شاہد و مشہود کے سلسلے میں ہماری آخری گفتگو انشاءاللہ اس سورے کے حوالے سے، اور بقیہ گفتگو جاری رہے گی ہماری.
یہاں
پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں مولانا حسنی صاحب. ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آخر تک آپ نے اس پروگرام میں ہمراہی کی، ہمارے ساتھ رہے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی سورہ مبارک بروج کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.